وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ حج آٹھویں رکوع کا آغاز کریں گے, آیت نمبر ہے 58. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, اللہم وفقنا لما تحب وترضى, آمین یا رب العالمین. اس رکوع میں جو ہے وہ ہجرت کی ترغیب سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے, اور آگے مومنین غلبہ مومنین کے کچھ اسباب بیان ہو رہے ہیں, اور اسی طرح شرک کی مذمت میں دلائل بھی آ رہے ہیں. فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ, اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں, ثم قتلوا او ماتوا, پھر یا تو وہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے, شہید ہو گئے, یا پھر اللہ کی راہ میں انہیں ویسی موت آ گئی, تو فرمایا لا یرزقنہم اللہ رزقا حسنا, تو اللہ رزق عطا فرمائیں گے ایسے لوگوں کو بہت ہی عمدہ رزق, ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہیں, اللہ سے بڑھ کر کون جو ہے وہ رزق دے سکتا ہے. اسی طرح فرمایا لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ, اور وہ لازماً میں انہیں داخل کروں گا ایسے مقام میں جس میں وہ خوش ہو جائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے اور بڑے بہت بار ہیں. آگے بیان ہو رہا ہے کہ بدلہ لینا جائز ہے, لیکن اتنا ہی جتنا کسی نے ظلم کیا ہو. تو فرمایا ذالک ومن عاقب, اور یہ ہوگا اور جو شخص سختی کرے, بمثل ما عوقب بھی, اور جیسے کہ اس پہ سختی کی گئی تھی, ثم بغی علی, اور پھر ظلم کیا گیا اس پر, لینصرنہ اللہ, تو اللہ لازماً مدد فرمائیں گے اس مظلوم کی جو اپنے اوپر کیے گئے ظلم کا بدلہ لے رہا ہے. تو اصل میں پس منظر میں آپ جانتے ہی ہیں کہ مہاجر صحابہ ہیں جن پر مکہ میں قریش مکہ نے طرح طرح کے مظالم ڈھائے تھے, اور ہجرت کے سفر کے دوران پہ اذن قتال آیا تھا, آیت نمبر 39 میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہجرت کے دوران اللہ تعالیٰ نے کہا تھا, اب اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ جن پر ظلم کیا گیا تھا کہ اب وہ جواب دیں, مقابلہ کریں کفار سے. تو یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ جس کسی کو پر ظلم کیا جائے, پھر اگر وہ اس کا بدلہ لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی مدد فرماتے ہیں. ان اللہ لعفون غفور, اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بہت معاف فرمانے والے, اور جو ہے بہت بخشنے والے. آگے اب غلبہ مومنین کی طرف جو ہے اس کا ذکر آ رہا ہے, اسباب بیان ہو رہے ہیں, اور قدرت باری تعالیٰ بطور دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مومنوں کی مدد کر کر رہے گا کیونکہ وہ اس پر قادر ہے, اور دن اور رات کا جو سلسلہ ہے اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک مثال کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار, اور یہ اس لیے کہ اللہ داخل فرماتا ہے رات کو دن میں, ویولج النہار فی اللیل, اور وہ داخل فرماتا ہے دن کو رات میں. تو بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ویسے تو سمپل کیلکولیشن کریں, 24 گھنٹے کے دن رات ہوتا ہے, تو 12 گھنٹے کا دن ہونا چاہیے اور 12 گھنٹے کی رات, لیکن ایسا ہوتا نہیں. اور یہ 12 گھنٹے کے جو دن رات ہے, یہ ایک تو آتا ہے 21 مارچ کو, دوسرا 23 اکتوبر کو, باقی جو ہے 22 جون سے لے کر 22 دسمبر تک دن 80 سیکنڈ چھوٹا ہوتا رہتا ہے, یہاں تک کہ دن پھر 10 گھنٹوں کا رہ جاتا ہے اور رات 14 گھنٹے کی رہ جاتی. اسی طرح 23 دسمبر سے 21 جون تک دن 45 سیکنڈ بڑا ہوتا رہتا ہے, یہاں تک کہ دن 14 گھنٹے کا ہو جاتا ہے اور رات 10 گھنٹے کی ہو جاتی. تو یہ کون ہے جو آپ دیکھیں کہ رات کو دن میں داخل کر رہا ہے اور دن کو رات میں داخل کر رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہی کا معاملہ ہے, اور اس میں جو ہے وہ ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آ سکتا. اور یہ سالہ سال سے اسی طرح جو ہے وہ سورج پابند ہے, اور اسی طرح یہ سارا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. تو فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والے, سب کچھ سننے والے, سب کچھ دیکھنے والے. تو مومن کیوں کیسے غلبہ پائیں گے؟ تو سبب نمبر ایک, کیونکہ سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی حمایت مومنوں کو حاصل ہے. اور دوسرا سبب بھی بیان ہو رہا ہے, ذالک بان اللہ هو الحق, اور یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ, اور جس کو اور جس کی طرف وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں اس اللہ کے سوا وہی باطل ہے، یعنی یہ من گھڑت ان کے خدا اور یہ بت وہ باطل ہیں اور اللہ ہی برحق ہے۔ یہ وجہ ہے کہ مومنوں ہی کو غلبہ حاصل ہوگا، باطل معبود اپنے ماننے والوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، اور برحق معبود وہ اپنے ماننے والوں کی جب چاہے مدد کر سکتا ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو یہ گویا دوسرا سبب بیان ہو رہا ہے کہ بالآخر مومنین غالب رہیں گے۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ ہی عالی شان اور کبریائی والا ہے۔ آگے دلائل عقلی آ رہے ہیں شرک کی مذمت کے اعتبار سے، اور تقریباً یہ جو ہے ہم اگر دیکھیں تو تقریباً 12 دلائل جو ہیں یہاں دیے جا رہے ہیں شرک کے خلاف، اور یہ سارے عقلی دلائل ہیں۔ فرمایا علم ترا، کیا آپ نے دیکھا ہے، ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ بے شک اللہ ہی نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ کام کر سکے، کوئی بت ایسا ہے، کوئی بادشاہ ایسا ہے، کوئی فرشتہ ایسا ہے جو اللہ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ بارش برسا سکے، تو کون ہے بارش دینے والا، وہ اللہ ہے، اسی لیے وہی واحد معبود ہے۔ اسی طرح دوسری دلیل دی جا رہی ہے فتصبح الارض مخضرہ، اور کہ ہو جاتی ہے اس بارش سے زمین پھر سرسبز، تو بیج تو تم نے ڈال دیا لیکن بیج سے پودا کون برآمد کرتا ہے، یہ سبزہ زمین پر کون اگا رہا ہے، کس کے حکم سے یہ سارے نباتات جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ دوسری عقلی دلیل ہے کہ وہی اللہ ہے۔ اور فرمایا ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور ہر چیز سے خوب باخبر ہے۔ تیسری دلیل لہو ما فی السماوات، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں، یہ آسمان بھی اور اہل آسمان بھی سب اللہ کی مملوک ہیں، اور اسی لیے صرف وہی حقدار ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اور چوتھی دلیل آ رہی ہے وما فی الارض، اور اسی اللہ کا ہے جو کچھ زمین میں ہے، زمین اور اہل زمین یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور پانچویں دلیل وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ، اور بے شک وہ اللہ ہی بے نیاز ہے۔ غنی کہتے ہیں انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا ہے سیلف سفیشینٹ، جسے کسی چیز کی حاجت نہ ہو، تو یہ صرف اور صرف اللہ الغنی ہے، حقیقی غنی، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب محتاج ہیں، فقیر ہیں، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی کھانے کا محتاج ہے، پانی کا محتاج ہے، آکسیجن کا محتاج ہے، سورج کی روشنی کا محتاج ہے، تو اس کے بغیر جو ہے اس کی زندگی چل نہیں سکتی، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جسے کسی چیز کی حاجت نہیں، نہ اللہ کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ آرام کی ضرورت ہے، نہ سورج کی ضرورت ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس طرح کی کسی چیز کی محتاج نہیں۔ اس لیے یہ بھی دلیل ہے کہ وہی اللہ اس کا حقدار ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اور وہی واحد معبود ہے اس پوری کائنات۔ اور چھٹی دلیل الحمید، اور کل شکر کل تعریف اللہ ہی کے لیے، اس کائنات میں جب بھی کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو اصل میں اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ آپ جب کسی اچھی تصویر، کسی اچھی آپ کہیں پینٹنگ کی تعریف کرتے ہیں تو اصل میں پینٹنگ کی تعریف نہیں ہے، وہ اس کو پینٹ کرنے والے کی تعریف ہے جس نے اسے بنایا۔ تو اس کائنات میں جب بھی کسی شے کی تعریف ہوتی ہے تو حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اس کا خالق ہے۔ ساتویں دلیل آ رہی ہے الم ترا ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے ہر اس چیز کو جو زمین میں، اب یہ پہاڑ ہو، دریا ہو، سمندر ہو، یا جانور ہو، کیسے کیسے مضبوط اور طاقتور جانور ہیں، آپ ہاتھی کو دیکھ لیں، تن و وزن ادھر ادھر کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو انسان کے تابع کر دیا، ایک انسان اس کے سر پر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے ہاتھی، اور ہاتھی تابع ہے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اسی طرح اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، اور ایک بچہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اونٹ کی رسی، اور پیچھے 10 اونٹ قطار میں اسے اس کے فالو کر رہے ہیں اور اس کے تابع ہیں، تو یہ کس نے تابع کر دیا زمین اس کی چیزوں کو انسان کے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح آٹھویں دلیل اللہ کے معبود برحق ہونے کی اور واحد معبود ہونے کی، فرمایا والفلک تجری فی البحر بامری، اور کشتی کو کس نے تابع کر دیا جو چلتی ہے سمندر میں اس اللہ کے حکم سے۔ آپ دیکھیں یہ 2 پیسے کا سکہ آپ سمندر کے اوپر رکھیں وہ نیچے ڈوب جائے گا، کیا وزن ہے اس کا، کچھ بھی نہیں، اور ٹنوں وزنی جہاز جو ہے وہ سمندر پر ٹھہرا رہتا ہے، وہ اندر نہیں ڈوبتا، اور وہ اللہ کے حکم سے جو اوپر چلتا ہے، یہ کس کی شان ہے، کس کی قدرت ہے۔ اور اب تو جو ہے ایسے کارگو شپس ہیں جن کے اوپر ہزاروں یہ بڑے بڑے کنٹینرز آ جاتے ہیں، ایک کنٹینر ہمیں کراس کر رہا ہو گاڑی میں ہم ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ یہ گر ہی نہ پڑے ہمارے اوپر،
اور ہزاروں کنٹینر اس جہاز کے اندر ہیں، اور وہ جہاز سمندر میں آرام سے چل رہا ہے اتنا وزن لیے ہوئے، یعنی اسے تو ڈوب جانا چاہیے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ سمندر کے اوپر برقرار ہے، پورے پورے شہر نما جہاز بنے ہوئے وہ چل رہے ہیں۔ تو یہ کس کے کرے ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ساری صفات ہیں۔ فرمایا ویم سے کچھ سما، اور وہ تھامے رکھتا ہے آسمان۔ کوئی اور ہے جو آسمان کو اس طرح ہمارے سروں کے اوپر جو ہے تھامے رہے؟ انتقالت، یعنی وہ اس سے اسے روکے رکھتا ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے زمین پر، اللہ بیزنی، مگر اس اللہ ہی کے حکم سے، جب اللہ چاہے گا تو ایسا بھی ممکن ہے۔ فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اب بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر بہت مہربان ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ پھر دسویں دلیل آ رہی ہے، وہو الذی احیاکم، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زندگی، باقی دلائل تو جو ہے آفاقی دلائل، ذرا اپنی طرف ہی دیکھ لو، تمہیں کس نے حیات دے دی، زندگی کس کا عطیہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں زندگی دی۔ فرمایا ثم یمیتکم، نمبر 11، پھر وہی ہے جو تمہیں موت دے گا، اللہ کے علاوہ کوئی موت نہیں دے سکتا، تو یہ موت بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جب اللہ نہ چاہے تو موت نہیں آ سکتی، اور اللہ ہی جب چاہے تو وہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح بات 12ویں دلیل اللہ تعالیٰ کے واحد رب ہونے کی، ثم یحییکم، اور وہ تمہارے مرنے کے بعد پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو کوئی اور ہے جس کے اندر یہ ساری صفات ہوں؟ تو اگر ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو اسے جو ہے آدمی کہے کہ بھئی یہ بھی ایک اللہ ہے، لیکن کس کے اندر ہے؟ کسی کے اندر یہ صفات نہیں ہیں، یہ صفات صرف اور صرف اللہ کی ہیں۔ تو فرمایا ان الانسان لکفور، لیکن انسان بڑا ناشکر ہے، یعنی سارے مزے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے کر رہا ہے، لیکن گاتا کسی اور کی ہے، کریڈٹ کسی اور کو دیتا ہے۔ آگے ہر امت کے لیے ایک طریقہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا، فرمایا لکل امت جعلنا منسکا، اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کر دیا ایک طریقہ عبادت کا، ہم ناسکوہ، اور جس پر وہ چلتے ہیں پھر، فلا ینازعنک فی الامر، بس نہ جھگڑا کرے وہ آپ سے اس معاملے میں، ودعو الی ربک، اور وہ چاہیے کہ وہ رجوع کرے اپنے رب کی طرف، اور بلکہ بلائیے آپ اپنے رب کی طرف، انک لعلی ہدی مستقیم، اور بے شک آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت پر ہیں۔ تو گویا یہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہمارے تو شریعت میں یہ تھا، آپ کی شریعت میں یہ، تو بتایا جا رہا ہے ہر امت کے لیے اللہ نے علیحدہ طریقہ رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے کی طرف بلا رہے ہیں وہی بالکل سیدھا راستہ ہے، وہی ہدایت کا راستہ ہے۔ آگے مضمون آ رہا ہے، فیصلے کا وقت ہے۔ فرمایا وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ جھگڑا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اسے کچھ چھپا ہوا نہیں، تم اللہ کے بڑے جو ہے وہ فرما برداری کے دعوے کر رہے ہو، تو کتنی کرتے ہو فرما برداری اللہ کے علم میں۔ اسی طرح فیصلے کے وقت کا ذکر آ رہا ہے، اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اور اللہ ہی فیصلہ فرما دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ تو یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے، اور یہ دار الامتحان ہے، اگر اللہ نے یہ طے نہ کر دیا ہوتا کہ فیصلہ آخرت میں ہونا ہے تو یہیں پر سزا مل جاتی، تم جو کفر کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، جو نافرمانیاں کر رہے ہو، تو اس کا نتیجہ یہیں برآمد ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے طے فرما دیا ہے کہ نتائج نکلیں گے آخرت میں۔ چنانچہ فرمایا کہ ان سارے معاملات کا جو ہے وہ فیصلہ وہاں آخرت میں سنا دیا جائے گا۔ آگے پھر وسعت علم باری تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہے، علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، ان ذالک فی کتاب، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ بعضوں نے کتاب سے مراد جو ہے لوح محفوظ دی ہے، کہ پوری کائنات اس میں جو جو ہے اور کس کس وقت کیا ہوگا وہ سب جو ہے وہ پہلے سے تحریر ہے، اور اسی کے مطابق یہ تقدیر پر یہ کائنات روا دوا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہاں نام اعمال بھی مراد لیا ہے، کہ جو کچھ انسان کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے اس کتاب میں، وہ سب محفوظ کیا جا رہا ہے۔ آگے شرک کے لیے کوئی دلیل جو ہے کسی مشرک کے پاس نہیں ہے، یہ مضمون بھی بار بار قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ تو فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ پوچھتے ہیں اس اللہ کے سوا، مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ اس چیز کے لیے اللہ نے نازل نہیں کی کوئی بھی دلیل، تو نہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی. نقلی دلیل کہتے ہیں جو اللہ نے کتابوں میں نازل کی ہو. اور کوئی ایسی دلیل ہے کہ اللہ نے کتاب میں لکھا ہو کہ فلاں انسان جو ہے اسے میں نے یہ اختیار دے دیا, فلاں کو بیٹا دینے کا اختیار دے دیا, فلاں انسان مشکل کش ہے, فلاں انسان حاجت روا ہے؟ کہیں نہیں ہے کوئی دلیل. اسی طرح یہود و نصارہ اور مشرکین جو شرک کر رہے تھے اس کے لیے بھی کسی کتاب میں کوئی دلیل نازل نہیں کی گئی. فرمایا وما لیس لہم بہ علم, اور نہیں ہے ان کے پاس بھی اس کا کوئی علم, یعنی کوئی عقلی دلیل بھی ان کے پاس نہیں اپنے شرک اور کفر کی. وما للظالمین من نصیر, اور نہیں ہے ان ظالموں کا کوئی بھی مددگار. آگے اہل حق سے دشمنی کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ, اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیات, تَعْرِفُوا فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا مُنْكَرٌ, تو آپ پہچان لیں گے ان لوگوں کے چہروں سے جنہوں نے انکار کیا ناگواری کے آثار. جب قرآن سنایا جاتا ہے, توحید کی طرف بلایا جاتا ہے, تو مشرکین کفار کو پسند نہیں آتا, ان کے چہروں پر ناگواری کے آثار آ جاتے ہیں. يَكَادُونَ يَسْتُونَ, اور قریب ہوتے ہیں گویا حملہ ہی کر دیں. یہ یستون کے الفاظ آتے ہیں جیسے گھوڑا اپنے پچھلے دو پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے, اگلے دو پیر اٹھا لیتا ہے. یستون الفرس کا مطلب ہوتا ہے گھوڑا گویا آگے دوڑ لگانے کے لیے بالکل تیار ہے. تو یہ الفاظ یہاں استعمال کیے, گویا یہ لوگ ایسے لوگ جو لوگوں پر جو اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے تیار ہے, گویا ابھی جھپٹ لیں گے ان پر. فرمایا بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا, یعنی گویا یہ حملے کے لیے تیار ہیں ان پر جو پڑھتے ہیں ان پر ہماری آیات. قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ, اے نبی ان سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے زیادہ شر, جو اس سے زیادہ شر ہے, اور وہ کیا ہے؟ النار, وہ آگ ہے. وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا, جس کا وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے. تو اللہ تعالی ہم سب کو شرک اور کفر اور اسی طرح من گھڑت جو عقائد لوگ بنا لیتے ہیں جن کا نہ قرآن میں کوئی ذکر ہے نہ حدیث میں کچھ معاملہ ہے, بس اپنے تصوراتی دین جو ہے خود ہی سے گھڑ لیتے ہیں, تو ہمیں قرآن اور سنت سے قریب ہونا چاہیے اور جو حقائق ہیں ان کی طرف آنا چاہیے. اور خدا خواستہ ہمارے خاندان میں کوئی غلط رسم چلی آ رہی ہے, کوئی غلط عقیدہ چلا آ رہا ہے, تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے, اور اپنے جو آبا و اجداد ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے, اپنے بعد والوں کو ایک صحیح رستے پر چھوڑنا چاہیے. اب یہ آخری رکوع ہے سورہ حج کا, اور اس میں پورے قرآن کی ایک بھرپور دعوت دی جا رہی ہے. تو ابتدائی چار آیات میں توحید, رسالت اور آخرت کا ذکر ہے, اور گویا تمام انسانوں کو دعوت ایمان دی جا رہی ہے. اور اس رکوع کی آخری دو آیات میں دعوت عمل ہے کہ اب جو لوگ ایمان لے آئیں وہ پھر عمل کی طرف آئیں. تو آپ دیکھیں گے کہ پہلی آیت میں غیر اللہ کی لاچارگی کے لیے ایک مثال اور بہت بڑی مثال ہے, اور یہ اعجاز قرآن میں سے بھی ہے. فرمایا یا ایھا الناس, اے انسانو, ضرب مثل, بیان کی جاتی ہے ایک مثال, اسی سے ضرب المثل ہمارے ہاں جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے. اور گویا یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام انسانوں سے ایک تو خطاب ہے, اب یہ تمام انسانوں کو ایک مثال اللہ تعالیٰ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. فاستمعوا, اور پھر ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ذرا غور سے سنو اس مثال کو. مثال توحید کی حقیقت کھلنے کے لیے, اور شرک اور مشرکین اور جنہیں وہ پوچھتے ہیں ان کی لاچارگی اور بے بسی ثابت کرنے کے لیے. فرمائے ان الذین تدعون من دون اللہ, وہ جنہیں تم پکارتے ہو, جن کی تم عبادت کرتے ہو, پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لہ, وہ ایک مکھی تک تخلیق نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سب کے سب جمع ہی کیوں نہ ہو جائیں, سارے بت جمع ہو جائیں, اور اسی طرح سارے فرشتے کیوں نہ جمع ہو جائیں. اور جنہیں بھی تم جن انسانوں کو پوجا کرتے ہو یا جن جنوں کو پکارتے ہو ان سب کو جمع کر لو, تو وہ سب مل کر ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے. اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اور اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی شے, لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ, تو وہ نہیں چھڑا سکتے اس مکھی سے اس چھنی ہوئی چیز کو. تو فرمایا ضعف الطالب والمطلوب, نہایت ہی بوتے ہیں, کمزور ہیں یہ طلب کرنے والے بھی, یہ پجاری بھی, اور وہ ہستیاں بھی جن کی پوجا کی جا رہی ہے اللہ کو چھوڑ کر. تو یہ بڑی بلیغ مثال ہے. اس میں اعجاز قرآنی ان حوالوں سے ہے کہ ایک ان پڑھ یا کم پڑھے لکھے انسان کے لیے بھی اس میں بات بالکل سمجھ آ جاتی ہے.
اور ایک بہت زیادہ پڑھے لکھے انسان کے لیے بھی اس میں علم و حکمت کی بڑی بات ہے. دیکھیں ایک عام انسان کے نزدیک مکھی ایک بڑا حقیر کیڑا ہے, اور وہ یعنی ہم کوئی زیادہ لفٹ نہیں کراتے مکھی کو, اور ہمارے نزدیک اس کی کوئی اوقات ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جنہیں تم خدائی میں شریک ٹھہرا رہے ہو یہ سب مل کے ایک حقیر سی مکھی نہیں بنا سکتے, اور ان کی طاقت دیکھو مکھی کچھ ان سے چھین کر لے جائے. اور اس کا آپ منظر اپنی تصور سے دیکھ سکتے ہیں, بت رکھے ہوئے ان کے چرنوں میں جو ہے حلوے مانڈے اور جو ہے تبرکات رکھ کے چلے جاتے تھے پجاری, اور ان پر مکھیاں بھنک رہی ہیں, اور وہ حلوہ تو بت کے لیے اور کھا مکھی آ رہی ہیں اس میں سے لے لے کر اڑ رہی ہیں. تو کسی میں دم ہے جو ان سے چھین سکے؟ نہیں, وہ لے جاتے ہیں اور چھین بھی نہیں سکتے. اور چلے وہ تو بت ہیں, لیکن ان کے علاوہ بھی جن ہستیوں کو پوجا جاتا ہے, بادشاہوں کو خدا بنایا گیا, تو بادشاہ کے پاس سے مکھی کچھ لے اڑے تو کہاں اس میں دم ہے کہ اس مکھی کو دوبارہ پکڑ سکے. تو اس طرح بھی ایک عام آدمی کے سامنے بھی بتوں کی حقارت اور غیر اللہ کی بے بسی کھل کر سامنے آ جاتی کہ یہ اتنے جو ہے وہ گونے ہیں. اسی طرح جو ہے بہرحال ایک واقعہ پڑھ رہا تھا ایک نو مسلم کا, ہندو تھے وہ صاحب, اور ایک دفعہ انہوں نے منت مانگی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں پوری رات پوجا کروں گا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں بت خانے میں چلا گیا اور وہاں پوجا میں لگ گیا, اب رات ہو گئی سب چلے گئے جو ہے تاریکی ہو گئی, لیکن میں نے منت مانگی تھی تو بیٹھا رہا. تو کہتا ہے تھوڑی دیر بعد چوہے نکل آئے, اور وہ چوہا جو ہے وہ پہلے تو ڈرتا رہا ادھر ادھر دیکھا, جب اس نے دیکھا سارا رستہ کلیئر ہے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے تو آ گیا. اور کبھی وہ بت کے گود میں چڑھ جائے, کبھی کندھے پر چڑھ جائے, کبھی اس کے سر پر چڑھ جائے, کبھی جو ہے وہ اس کے ہاتھ پر بیٹھ جائے. کہنے لگا کہ میرے دل سے وہ بتوں کی ساری جو ان کی میرے نظر میں بڑی اہمیت سب ختم ہو گئی. میں کہ یہ کیسا خدا ہے ہمارا, وہ چوہے کو نہیں ہٹا پا رہا, چوہا اپنی مرضی سے جہاں مرضی چڑھ رہا ہے, سر پر چڑھ گیا اور پھر کندھے پر بیٹھ گیا. تو وہ پھر ایمان لے آیا, اور اس نے پھر یہ واقعہ بیان کیا کہ اس واقعے نے گویا اس کا رستہ بنایا کہ اس پہ یہ جو ہے بے بسی ثابت ہوگی اپنے ان باطل معبودوں میں. تو یہ تو ایک عام لوگوں کا معاملہ ہے, لیکن ایک بہت پڑھا لکھا انسان, فرض کریں زوالوجسٹ ہو یا آپ کہیں کہ اس نے انسیکٹس کا مطالعہ کیا ہو, تو وہ ایک ذہین آدمی پڑھا لکھا آدمی جس نے سالوں لگائے ہوتے ہیں حشرات الارض کے مطالعے میں, اور پھر اسے پتہ ہے کہ مکھی اتنی معمولی چیز بھی نہیں. مکھی جو ہمیں معمولی لگ رہی ہے, لیکن اگر غور کیا جائے تو اسے پیدا کرنا تو بہت بڑا کمال ہے. اس کا سائنٹیفک نام جو ہے مسکا ڈومیسٹیکا ہوتا ہے. چھ ٹانگیں اللہ نے اس مکھی کو دی, اور ٹانگوں کے نیچے بڑے چھوٹے چھوٹے ٹائنی کلاز ہوتے ہیں, اس لیے مکھی ہر طرح کی سرفیس پہ بیٹھ جاتی ہے. یعنی اگر بالکل ورٹیکل دیوار ہے اس پر بھی بیٹھ جاتی ہے, اپ سائڈ ڈاؤن بھی بیٹھ جاتی ہے, اور بالکل چکنی دیوار کیوں نہ ہو, شیشہ ہی کیوں نہ ہو, اس کے اوپر بھی بیٹھ جاتی ہے. پھر سائنسدانوں نے دیکھا کہ مکھی کے پیروں کے اندر ٹیسٹ برڈز ہیں, یعنی ہماری زبان پر جو ذائقہ چکھنے کا کے لیے اللہ نے جو ہے سیلز بنائے ہیں وہ مکھی کے پیر پر ہوتے ہیں, اور جب اسے کوئی کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے اس پر چلتی ہے اسے ذائقہ آ جاتا ہے, اچھا لگتا ہے تو وہ سک کر لیتی ہے اس چیز کو. تو یہ کتنی امیزنگ بات ہے. اسی طرح آپ دیکھیں اس کے دو بڑے اور دو چھوٹے پر ہوتے ہیں, تو چار پر مکھی کے بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے, اور وہ جو بزنگ ساؤنڈ ہوتا ہے مکھی کا تو اپنے پر ہلاتی ہے, ایک سیکنڈ میں 200 دفعہ پروں کو حرکت دے سکتی ہے مکھی, ایک سیکنڈ اس میں 200 بار جو ہے پر ہلا لیتی ہے. کتنی بڑی جو ہے اس کی یہ خوبی ہے. اسی طرح پھر اس کی کمپاؤنڈ آئیز ہوتی ہیں, ہماری آنکھ میں ایک عدسہ لگا ہوا ہے اور مکھی کی ایک آنکھ میں 4000 عدسے ہوتے ہیں, اور اس کا 360 ڈگری کا ویژن ہوتا ہے, چاروں طرف دیکھ سکتی ہے. ایک منٹ ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے 100 امیجز جو ہے اس کے یہ لینسز اس کے دماغ کی طرح بھیج رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انسان کو بتاتی ہے مکھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. پھر ایک وقت میں 500 انڈے دیتی ہے مکھی, اور یہ ویکٹر کہلاتی ہے, یعنی یہ جراثیم کو جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, جسے پیسٹ بھی کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں جو اس فیلڈ سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں, تو یہ ڈیزیز ٹرانسفر میں بھی بڑا کردار ادا کرتی ہے. تو آدمی جب اس طرح مکھی کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے مکھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اللہ نے جس مکھی کو بنایا تو وہ اللہ ہی بنا سکتا ہے, اسی کی شان ہے. پھر مکھی میں زندگی کی ساری چیزیں موجود ہیں, چلتی بھی ہے, اڑتی بھی ہے, کھاتی بھی ہے, پیتی بھی ہے. اسی طرح جو ہے وہ جو بچ جاتا ہے وہ فضلہ بھی نکالتی ہے, اسی طرح اس کے اولاد بھی ہوتی ہے. تو کیا چیز نہیں ہے جو مکھی میں نہ ہو, سانس بھی اس کا چل رہا ہے, زندگی کی ساری صلاحیتیں اللہ نے اتنی چھوٹی سی مکھی میں رکھ دی.
تو فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، بڑے نادان ہیں اور بڑے بودے اور کمزور ہیں جو ہے وہ بتوں کو پوجنے والے. بہرحال یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے، ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم انہوں نے ضعف الطالب والمطلوب پر جو ہے حقائق کھولے، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان کہلانے کا حقدار وہی ہے جس کا حیواناتی سطح سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی مطلوب ہو، مقصود ہو، آزرش ہو، ورنہ یہ انسان اور حیوان میں فرق ہی ہے کہ اس کا زندگی کا ایک مطلوب ہوتا ہے. اور اسی سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا جیسا مطلوب ہوتا ہے، نظم العین ہوتا ہے، آئیڈیل ہوتا ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے اس کا پھر سیرت و کردار بھی اسی نوعیت کا ہوتا ہے. چنانچہ جس کا مطلوب اونچا ہوتا ہے اس میں سیرت و کردار بھی اونچا ہوتا ہے. مثلا میں آپ سے کہوں یہاں سے کورنگی روڈ تک جانا ہے تو کتنے لوگ ہمت کریں گے پیدل چلنے کی؟ ہو سکتا ہے بہت کر لیں. لیکن میں کہوں یہاں سے ایئرپورٹ تک پیدل جانا ہے، اس کے لیے کتنے لوگ ہمت کریں گے؟ اور میں کہوں یہاں سے لاہور تک پیدل جانا ہے، اور میں کہوں پوری دنیا کا چکر پیدل لگانا ہے، تو آپ جتنا اونچا اپنا ایم رکھیں گے اس کے لیے اتنی ہی پوٹینشیل چاہیے، اتنا ہی اونچا سیرت و کردار اور جذبہ اور طاقت اور صلاحیت چاہیے. چنانچہ جو ہے اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا گھٹیا انسان کا نظم العین ہوگا اتنا ہی اس کا پست سیرت و کردار ہوگا. تو وہ آدمی جس کا نظم العین بس اپنی ذات ہوتی ہے تو وہ سیلف سینٹرڈ کہلاتا ہے، اپنے فائدے کے لیے قوم کا، ملک کا بڑے سے بڑا نقصان گوارا کر لیتا ہے. اسے اگر 2000 کا فائدہ ہے تو قوم کے 2,00,000 گوا دیتا ہے. اس سے بہتر سیرت و کردار اس کا ہوتا ہے جو اپنا آپ کہیں کہ قوم پرست ہوتا ہے یا پیٹریوٹک ہوتا ہے، جسے اپنی قوم سے محبت ہوتی ہے، تو وہ اپنی قوم کی خاطر اپنے ذاتی جو فوائد ہیں اس کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. اسی طرح اس سے بہتر وہ ہے جسے انسانیت سے محبت ہو، جسے ہم ہیومینیٹیرین کہتے ہیں، وہ تمام انسانوں سے محبت رکھتا ہے اور وہ تمام انسانوں کے فائدے کے لیے اپنی صرف قوم کا فائدہ نہیں دیکھتا. پھر وہ کہتا ہے بھائی جس میں زیادہ انسانوں کو فائدہ ہو اس طرف جانا. اور اس سے بھی بہتر وہ ہے جو گاڈ سینٹرڈ ہو، جو اللہ سے محبت رکھنے والا ہو، کیونکہ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اسے پھر سب سے محبت ہوتی ہے، صرف انسانوں ہی سے نہیں، کیونکہ انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور صرف حیوانات ہی سے نہیں، نباتات سے بھی اور جمادات سے بھی، یعنی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے اسے ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. تو اس سے بڑھ کر سیرت و کردار کسی کا نہیں ہو سکتا جس کی زندگی کا مطلوب و مقصود اللہ تعالیٰ ہو. اس لیے ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، لیکن اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی مطلوب سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی مقصود سوائے اللہ کے، اور نہیں ہے کوئی محبوب سوائے اللہ کے. تو یہ اصل میں سب سے بڑا فلسفہ ہے کہ انسان کو کا مقصد، اس کا مطلوب اور اس کا محبوب وہ سب سے بڑھ کر اللہ ہو جائے، اس کی زندگی کا رخ اللہ کی رضا بن جائے. اس لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں ہم پڑھا ہے کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ سے. تو ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے ہم کس سطح پر کھڑے ہوئے، کہ ہم نے محض اپنے آپ کو مقصد زندگی بنایا ہوا ہے، بس میرے بچے اچھا پڑھ جائیں، میرے پاس اچھا مال آ جائے، میرا اچھا گھر ہو جائے، یا اس سے تھوڑا اوپر ہیں قوم کی فکر کرتے ہیں، یا اس سے بھی اوپر ہیں تمام انسانوں کا سوچتے ہیں، یا سب سے اوپر ہیں کہ ہمارا مقصد زندگی کا اللہ کی رضا ہے، اور پھر اللہ کی خاطر ہمیں اس پوری کائنات سے محبت. تو اللہ کرے کہ وہ مقصد ہمارا ہو. ورنہ بات یہ کہ اگر ہمارا کوئی اپنا ذاتی مقصد نہیں ہوگا تو ہم کسی اور کے مقصد پورا کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے، اور یہ جانوروں کے ساتھ یہی ہوتا ہے. گھوڑے کی اپنی زندگی کا کوئی نظم و لین نہیں ہوتا، انسان اسے ٹانگے میں جوڑ کر اپنی جو ہے کام میں لے آتا ہے. بیل کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، اللہ جو ہے انسان اسے حل میں جوت کر زمین چیرنے کی خدمت اس سے لے لیتا ہے. تو اسی طرح اگر ہماری زندگی کا کوئی نظم و لین نہیں ہے تو ہم بھی کسی سیٹ کی تجوری میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے. ساری زندگی کسی سیٹ کی نوکری میں نکل جاتی ہے اور بس اسے تو فائدہ ہو جائے گا، لیکن ہم ایک جانور کی طرح، چوپائی کی طرح، بس ہماری زندگی کا مقصد بس اس کی خدمت. تو اصل میں زندگی کا مقصد بلند ہونا چاہیے، اور سب سے بلند مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا ہے. آگے پھر جو ہے وہ شرک کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ آخر لوگ شرک کیوں کرتے ہیں. فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. تو یہ سب سے بڑا معاملہ ہے کہ لوگ اللہ کو پہچانے نہیں. اکثر بیشتر مشرکین نے اللہ کو بھی ایک بڑا بادشاہ سمجھا، لیکن بادشاہ کے ساتھ بہت کمزوریاں ہوتی ہیں. بادشاہ جو ہے وہ بہت سارے کام خود سے نہیں کر پاتا،
اسے فیصلہ کرنے کے لیے وزراء کی ضرورت ہوتی ہے، اس نے اپنے اختیارات بانٹے ہوئے ہوتے، اس کی فوجیں ہوتی ہیں، پھر اس کے لاڈلے لاڈلیاں، شہزادے شہزادیاں ہوتی ہیں جن کی باتیں بادشاہ رد نہیں کر سکتا، پھر بادشاہ بہت ساری چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ تو انسانوں نے جب اللہ کو بھی ایک بادشاہ قرار دیا تو پھر اس کے ساتھ یہ ساری کمزوریاں جوڑ دیں جو کہ عام بادشاہوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اس طرح وہ شرک کی طرف بڑھ گئے۔ تو شرک سے بچنا کیسے ہوگا؟ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شرک کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں، شرک فی الطلب اور شرک فی المعرفہ۔ وہ کہتے ہیں اللہ کو پہچاننے میں دھوکہ کھانا یہ انسان کو شرک تک لے جاتا ہے۔ اکثر بیشتر انسانوں نے جو اس کی عبادت کی ہے یا تو جو کائنات میں انہیں خیر پہنچانے والے ہوتے ہیں، جیسے سورج سے لوگوں کو فائدہ ہوا اس کی عبادت شروع کر دی، دریاؤں سے فائدہ ہوا اس کی عبادت شروع کر دی، دھرتی زمین ایسی لگی جیسے ماں، اور یہ زمین ہمیں اٹھائے ہوئے جیسے ماں اپنی گود میں اٹھاتی، اس لیے زمین کی پوجا شروع کر دی، اور اسی طرح پھر انسانوں نے بعض ایسی چیزوں کی پوجا شروع کر دی جن سے وہ خوف زدہ ہوئے، جیسے آتش فشاں پہاڑ، اس نے لاوا بھر اگلا، کئی لوگ مر گئے اس میں، تب اس سے ڈر کر اس میں جو ہے الوہیت کا تصور لے آئے، اسے مقدس ماننے لگے۔ اسی طرح بڑے بڑے دریا کہ جب وہ جوبن پر آتے ہیں ان میں طغیانی ہوتی ہے تو گاؤں کے گاؤں جو ہے سیلاب میں بہا کے لے جاتے ہیں، تو پھر ان دریاؤں کو خوش کرنے کے لیے انسانی بھیٹیں دینی شروع کی گئی، اور پھر ان کے خوف سے ان کی عبادت شروع کر دی گئی۔ تو اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کو نہیں پہچانا جیسے اللہ کو پہچاننے کا حق تھا، ورنہ پتہ چلتا کہ یہ ساری چیزیں تو اللہ کی مخلوق، یہ سب اللہ کے حکم پر یہ کام ہو رہے ہیں، اور اصل راضی کسے کرنا ہے وہ اللہ کی ذات کو کرنا ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ نے جو دوسری وجہ بتائی شرک کی، وہ ہے شرک فی طلب۔ انسان کی طلب کیا ہے؟ اس کی زندگی کا مطلوب کیا ہے، مقصود کیا ہے؟ وہ بھی یاد رکھیے، صرف اور صرف اللہ ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ ہماری زندگی کا مطلوب پیسہ ہے، اچھا گھر ہے، بچوں کی تربیت ہے، کوئی ڈگری ہے، کوئی کیریئر ہے، تو یہ بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شرک ہے، کیونکہ زندگی کا مطلوب وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اس سے کم کوئی مطلوب نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا ان اللہ اللہ قوی و عزیز، اور بے شک اللہ تو بہت طاقتور اور بہت زبردست ہے۔ تو یہ دو آیات میں گویا توحید کا ذکر کیا گیا۔ اب آگے جو ہے وہ رسالت کی حقیقت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، اور سلسلہ رسالت کی دو جو ہے وہ کڑیوں کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا اللہ یستفی من الملائکت رسولا، اور اللہ چن لیتے ہیں فرشتوں میں سے جسے چاہتے ہیں رسول۔ تو استفا جو ہے یہ کہلاتا ہے سلیکشن، اور جو ہے سلیکشن کسی کام کے لیے ہوتا ہے، کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے کوئی جاب آتی ہے تو بہت سارے لوگ اپلائی کرتے ہیں، اور پھر ایک پینل بیٹھتا ہے اور وہ ان بہت ساری درخواستوں میں سے چند لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہے کہ اس کام کے لیے سب سے اچھا۔ تو یہ جو عربی میں اسے استفا کہا جاتا ہے، اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام بھی ہے مصطفیٰ، یعنی سلیکٹ کیے ہوئے، اللہ کی طرف سے منتخب کیے ہوئے۔ اور انتخاب کسی کام کے لیے ہوتا ہے، کام کیا ہے؟ لوگوں کو ہدایت دینا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی پیغامبر، اپنا رسول پہنچانے والے، یہ پہلی کڑی ہے سلسلہ وسائط کی۔ اور فرمایا ومن الناس، اور وہ انسانوں میں سے بھی پیغامبر چن لیتا ہے، یعنی رسول چن لیتا ہے، جو فرشتے سے پیغام لے کر پھر انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ان دونوں کی ملاقات بھی ضروری ہے کہ بھائی رسول ملک اور رسول بشر کی ملاقات ہوئی بھی یا نہیں۔ چنانچہ قرآن میں دو جگہ ذکر ہے، سورہ تکویر اور سورہ نجم میں۔ سورہ تکویر آیت نمبر 23 میں آتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اب بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں، جو ہے واضح طور پر بالکل افق میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شان تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کہ پورا افق ان کے پروں سے ڈھکا ہوا تھا، 600 سے کے قریب پر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اسی طرح سورہ نجم آیت نمبر 3 میں آتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں ایک دوسری مرتبہ بھی۔ یہ سدرۃ المنتہا کے قریب کا واقعہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا اور ساتوں آسمان جنت جہنم کی سیر کرائی گئی، اور اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہو، تو اس موقع پر بھی دیکھا گیا۔ فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ اللہ کو کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں، لیکن انسانوں کے کانوں میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آواز براہ راست سن سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک سلسلہ شروع کیا رسولوں کا. تو ایک رسول ملک ہوتے ہیں جو فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور دوسرے رسول بشر ہوتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سے انبیاء ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آخری نبی اور رسول ہیں جن تک یہ پیغام آیا. آگے پھر اب آخرت کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے سامنے جو تمہارے پیچھے. ایک ترجمہ کیا گیا ہے کہ اللہ جانتا ہے مستقبل کو بھی اور پیچھے کیا ہے ماضی ہے اسے بھی جانتا ہے، لیکن ایک ترجمہ کیا گیا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کس چیز کو مقدم رکھا، کسے مؤخر کیا، تمہاری پرائیورٹیز کیا تھی، تمہاری ترجیحات کیا تھی، تم نے دنیا کو ترجیح دی ہے یا آخرت کو ترجیح دی. تو یہ بھی اللہ کے علم میں ہے کہ تم نے آگے کسے کیا پیچھے کسے کیا. اور فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات. تو گویا یہ آپ دیکھ رہے ہیں چار آیات میں تینوں ایمانیات کا ذکر آ گیا، دو آیات میں شرک کی حقیقت کھول کر اور توحید کی دعوت دی گئی، پھر ایک آیت میں رسالت کی حقیقت بیان کی گئی کہ رسالت کی دو کڑیاں وہاں ذکر آ گیا، اور پھر ایک آیت میں آخرت کا ذکر. اب آخر کی دو آیتوں میں اب دعوت عمل ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اب انہیں کیا کرنا ہے. چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، رکو کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی. تو رکو اور سجدہ یہ عاجزی کا انداز ہے، اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے سامنے بج جانا، اپنا ماتھا اللہ کے سامنے رکھ دینا. اور ہم جانتے ہیں یہ ارکان نماز میں سے، گویا اللہ کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، اور مزید یہ کہ عبادت کرو اپنے رب کی. یہ ان آیات میں سے ہے جن میں اس مغالطے کو دور کیا گیا ہے کہ عبادت صرف عبادات نہیں ہے، نماز روزہ حج زکات کو ہی ہم نے عبادت بنا لیا، حالانکہ عبادت کیا ہے؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العبادت تجمع الاصلین، عبادت دو چیزوں کو جمع کرنے سے بنتی ہے، غایت الحبی ما غایت الذل والخضوع، حد درجے کا جو ہے وہ اللہ سے محبت کا ہونا اور اللہ کی حد درجے کی اطاعت کا ہونا. تو یہ دو ملتی ہیں تو اس سے جو ہے وہ عبادت بنتی ہے، اللہ کی اطاعت بھی ہو اور اللہ کی محبت بھی ہو. تو اور یہ عبادت جو ہے وہ صرف چند منٹوں کی نہیں ہوتی کہ نماز پڑھنے تو عبادت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم کی تو گویا عبادت ختم ہو گئی. نہیں، عبادت تو پوری زندگی کی ہے، اگر اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو اور اللہ کی فرما برداری پر زندگی ہو تو پھر سونا بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے، نوکری کرنا بھی عبادت ہے، خرید و فروخت کرنا بھی عبادت ہے، اور شادی کرنا بھی عبادت ہے. تو کوئی چیز جو ہے عبادت سے خالی نہیں ہے، 24 گھنٹے کی زندگی پوری کی پوری عبادت. اس میں کچھ عبادات ہیں جنہیں ہم نماز روزہ حج زکات کہتے ہیں، باقی پوری زندگی میں ایک ایک کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا یہ اصل میں عبادت. فرمایا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اسی طرح چوتھا حکم دیا جا رہا ہے کہ اب بھلائی کے کام بھی کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اکثر مفسرین نے یہاں بھلائی کے کاموں سے مراد لیا ہے خدمت خلق کے کام، تو عبادات بھی ہو گئیں اور جو اللہ کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کیے جائیں اور بندوں کے لیے خدمت خلق کا کام بھی کیا جائے. اس میں کیا ہوتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مریضوں کا علاج کرانا، پانی نہیں ہے پانی کا بندوبست کرنا، اور اسی طرح جو لوگوں کی ضروریات اور تکلیف دور کرنا. لیکن ذرا دیکھیں، ایک تو خدمت خلق یہ ہوتی ہے کہ پیٹ کی آگ بجھا دی جائے کسی شخص، لیکن یہ کتنی حقیقی خدمت خلق ہے کہ وہ آدمی پورا کا پورا جہنم کی آگ میں جا رہا ہے اور ہمیں صرف اس کی پیٹ کے آگ کی فکر ہے. تو سب سے بڑا خدمت خلق کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے اور ان کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بہتر بنانے کی فکر کی جائے. اور رسولوں نے یہی کام کیا، لوگوں کو جمع کرتے تھے، اہل ایمان کو ان کے ساتھ مل کر اہل باطل سے مقابلہ کرتے تھے اور پھر اللہ کے دین کو غالب کیا جاتا تھا، تاکہ ایک تو پوری عوامی سطح پر کفالت عامہ کا نظام آ جائے اور غریب محتاجوں مسکینوں کی جو ہے ضروریات پوری ہوں، اسی طرح وہ باطل نظام جو دھڑا دھڑ مظلوموں کو پیدا کر رہا ہے اس کا رخ، اس کا ہاتھ باندھا جائے. آپ دیکھیں کہ اگر کسی بستی پر توپیں جو ہے دھڑا دھڑ گولے برسا رہی ہیں تو ایک تو خدمت خلق کا یہ تصور ہے کہ جہاں جا کر گولا گرے اور آگ لگے وہاں بالٹی لے کر پہنچ جائے اور آگ بجھاتے رہیں، تو کتنے لوگوں کی آگ بجھا دیں گے، کتنے زخمیوں کی مرہم پٹی کر لیں گے. اس سے بہتر یہ ہے کہ جا کر توپوں کے دہانے بند کیے جائیں کہ بھئی یہ تم کیوں گولے برسا رہے ہو یہاں، اور ہم تمہیں نہیں برسانے دیں گے گولے. اور یہ کام کیا ہے رسولوں نے.
انہوں نے باطل نظام کو بند کیا اور حق اور عادلانہ نظام کو غالب کیا، لیکن یہ کام رسولوں نے کیا ہے اکیلے اکیلے نہیں، جماعت بنا کے، اور اس جماعت کے ساتھ ایک عظیم جد و جہد کر کے. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، آج باطل نظام جو ہے ہم پر بھی مسلط، اور اللہ تعالیٰ کا عادلانہ نظام صرف قرآن کے اندر اور کتابوں کے اندر رہ گیا، عملاً تو موجود نہیں ہے. تو ہمیں بھی اس جد و جہد کی ضرورت ہے کہ ہم مل کر کوشش کریں کہ اللہ کا دین غالب ہو سکے، اور یہ سب سے بڑا خدمت خلق کا کام ہو سکے کہ ایک عادلانہ منصفانہ نظام قائم ہو سکے تاکہ تمام انسانوں کو ان کے حقوق مل سکے. اسی طرح جو ہے پانچواں مطالبہ آ رہا ہے جو آخری آیت میں ہے، فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے. دیکھیں جہاد کے بڑے وسیع معنی ہیں، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے جد و جہد کرنا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے منازل جو ہیں مرائل جو ہیں وہ نفس سے جہاد سے معاملہ شروع ہوتا ہے، پھر شیطان سے جہاد، بگڑے ہوئے معاشرے سے جہاد، اور اسی طرح دعوت و تبلیغ کے لیے جہاد، اور پھر اللہ کے نظام کو غالب کرنے کے لیے دشمنوں سے جہاد جسے ہم قتال کہتے ہیں. تو یہ سب کا سب کرنا ہے، لیکن کہا گیا کہ جیسا کہ اس کے کرنے کا حق ہے. پچھلی آیت میں جو سجدہ ہے یہ امام شافعی کے نزدیک جو ہے یہاں سجدہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں سجدہ نہیں ہے. تو بہرحال اس لیے ہم نے یہاں سجدہ نہیں کیا. تو آگے پھر بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو ہے جہاد کریں جیسا کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے. یہ جہاد کیوں کیا جائے؟ اس کے جو ہے وہ چار دلائل دیے جا رہے ہیں. نمبر ایک، ہوا جو تباکم، اس اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. اب یہ امت مسلمہ جو ہے یہ جو سلسلہ وسائط ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام انسانوں کے نام، لیکن درمیان میں تین کڑیاں ہیں، دو کڑیوں کا ذکر آ چکا. ایک تھے رسول ملک حضرت جبرائیل علیہ السلام جن تک اللہ کا پیغام آیا، دوسرے رسول بشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن تک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پیغام پہنچایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ دین کنے دیا، یہ ہے امت مسلمہ میں اور آپ. یہ تیسری کڑی ہے سلسلہ وسائط کی. اور حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فل جو بلغ شاہد الغائبہ، اب پہنچائے جو موجود ہیں ان تک جو موجود نہیں ہیں. اور یہ اصل میں پیغام صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے رہتی دنیا تک. تو کنٹمپوریری ورلڈ میں آج بھی جتنے لوگ زندہ ہیں ان تک بھی ہمیں یہ دین پہنچانا ہے، اور پیچھے جو نئی جنریشنز آ رہی ہیں، نئی نسلیں آ رہی ہیں، ان کے حوالے بھی ہمیں اس دین کو کرنا ہے. یہ اب ہماری ذمہ داری ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اب اصل میں آج جو موجود کڑیاں ہیں وہ ایک ہی کڑی رہ گئی ہے، اللہ اور انسانوں کے درمیان آج کون سی کڑی ہے جس کے پاس دین ہے اللہ کا؟ وہ یہ امت مسلمہ ہے. رسول ملک کا بھی اب وہی لے کر اترنا نہیں ہے، اور رسول بشر بھی جو ہے اس طرح موجود نہیں ہے جیسے پہلے تھے. اس وقت اب صرف امت مسلمہ ہے جو اللہ کے دین کی کسٹوڈین ہے، امین ہے. اور اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پوری دنیا تک اللہ کا دین پہنچائیں. اگر ہم نے یہ ذمہ داری ادا کر دی تو قیامت کے دن ایک گواہیوں کا سلسلہ ہوگا، انبیاء کو کھڑا کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ جو دین آپ تک پہنچا تھا آپ نے پہنچایا اس امت تک کیا نہیں، اور وہ انبیاء کہیں گے کہ ہم نے پہنچا دیا. اسی طرح مجھے آپ کو بھی یہ گواہی دینی پڑے گی بطور امت کہ ہم نے جو دین ہم تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تھا وہ ہم نے آگے باقی لوگوں تک پہنچایا یا نہیں. اللہ کرے کہ ہم اپنے قول سے اپنے عمل سے یہ گواہی دے دیں. اور اگر یہ گواہی نہیں دی تو یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہندو جہنم میں جائیں گے، اور بدھسٹ جہنم میں جائیں گے، اور عیسائی جہنم میں جائیں گے، اور یہودی جہنم میں جائیں گے، اور ایتھسٹ جہنم میں جائیں گے. لیکن اگر انہوں نے کہا کہ اللہ یہ دین تو ان مسلمانوں کے پاس تھا، انہوں نے تو ہم تک پہنچایا نہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ ایکسکیوز قبول نہیں کیا جائے گا؟ اور کیا ہم سے نہیں پوچھ گچھ ہوگی کہ بھائی تمہیں یہ قرآن تمہارے پاس تھا، شریعت تمہارے پاس تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمہارے پاس تھیں، نہ تم نے خود عمل کیا نہ دوسروں تک پہنچایا. تو اندیشہ تو یہ ہے کہ دوسروں کے دین سے دور ہونے کا ایک وجہ جو ہے یہ امت بن رہی ہے، کہ ہماری بے عملی، ہماری دین سے دوری، یہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے دنیا کے لوگوں کا اس حقیقی دین سے دور ہونے کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا یہ فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو گویا تیسری کڑی ہمیں اس لیے ذکر آیا کہ جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. نمبر ایک، ہوا جتباکم، اس اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. نمبر دو، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں رکھی اللہ نے اس دین میں تم پر کوئی جو ہے وہ حرج، حرج کہتے ہیں تنگی کو یا تکلیف کو. آپ دیکھیں
بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے جو ہے اندھے کنویں میں الٹے لٹک رہے ہیں، بعض ایسے ہیں جو جنگلوں میں چلے کاٹتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو قبرستانوں میں زندگیاں گزارتے ہیں، لیکن اللہ نے ہم پر ایسی تو کوئی جو ہے ذمہ داری اور تنگی نہیں رکھی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے دینی ترقی کرنی ہے تو شادی نہ کرو، یا جو اچھا نہ کھاؤ، کماؤ نہیں، نوکری نہ کرو، ایسی تو کوئی پابندی اللہ نے نہیں لگائی، لیکن کہا ہے کہ باقی کاموں کے ساتھ ساتھ یہ بھی مقصد ہے جو کرنا ہے، اور بلکہ کہنا چاہیے یہی مقصد ہے جس کے لیے پیدا کیے گئے ہو، کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہ جو دینی ذمہ داریاں ہیں یہ پوری کرنی۔ اور مزید دلیل آ رہی ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ کیوں کریں؟ نمبر 3، ملت ابیکم ابراہیم، یہی طریقہ تھا تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا، کتنے لوگوں کو انہوں نے دین کی طرف راغب کیا ہے، کس کس سے مقابلہ نہیں کیا توحید کی خاطر۔ تو فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اور اسی اللہ نے نام رکھا ہے تمہارا مسلمان، من قبل و فی ھذا، یعنی اس سے پہلے بھی تورات انجیل وغیرہ میں اور پھر اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے سامنے سر جھکا دے، ٹو سرینڈر، ٹو سبمٹ، اپنی مرضی چھوڑ دے، اللہ کی مرضی کو اختیار کر لے، وہ مسلم ہوتا ہے۔ تو نمبر 4، اور یہ تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد کیوں کرنا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول ہو جائے تم پر گواہ، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر۔ تو یہ کام ختم نہیں ہوا ہے، کام تو ابھی بہت رہتا ہے جو ہمیں کرنا ہے، ہم نے خود بھی دین پر عمل کرنا ہے، دین کا نظام اپنے ملک میں بھی غالب کرنا ہے، پوری دنیا میں دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اب کیا کریں؟ تو فرمایا فاقیم الصلاۃ، بس قائم کرو نماز، کام کا آغاز اپنے آپ سے ہوگا، وآتوا الزکاۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ، واعتصموا باللہ، اور چمٹ جاؤ اللہ سے، ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا کارساز ہے۔ اب اللہ سے کیسے چمٹا جائے؟ اللہ کی کتاب سے چمٹنا، اللہ کے دین سے چمٹنا، یہ گویا اللہ سے چمٹنا ہے۔ تو فرمایا فنعم المولا ونعم النصیر، اور وہ کیسے ہی اچھا کارساز ہے اور کیسے ہی اچھا مددگار ہے، یعنی کام تو بہت ہیں کرنے کے، لیکن آغاز اپنے آپ سے کرو۔ کیسے یہ بڑے بڑے کام کرو گے جبکہ نماز ہی نہیں ادا کرتے 5 وقت؟ کیسے جہاد اور قتال کے مراحل طے کرو گے جبکہ زکوٰۃ ہی میں ڈنڈی مارتے؟ تو کہا کہ یہاں سے تو شروع کرو، خود تو جو کر سکتے ہو وہ تو اللہ کی عبادت کرو، اور پوری زندگی میں اللہ کا حکم مانو، اور پھر یہ پوری اجتماعی زندگی میں بھی محنت کرنی ہے، پھر پوری دنیا تک اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا۔ تو گویا کہا جا رہا ہے اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ مدد کرنے والا۔ اگلی سورت سورہ مومنون ہے، نام مومنون اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کے ابتدا میں بھی اور آخر میں بھی مومنین کی صفات آ رہی ہیں، اور آپ دیکھیں طویل ترین مکی سورتوں کا گروپ ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، سورہ یونس سے سلسلہ شروع ہوا، اور سورہ مومنون اس گروپ کی پھر آخری سورت ہے، 14 مسلسل جو ہے وہ مکی صورتیں آئی ہیں، اور اس کے بعد پھر مدنی صورت آ رہی ہے سورہ نور۔ تو بندہ مومن کی جو ظاہری صفات ہیں وہ آیات 1 سے 11 میں آ رہی ہیں، اور اسی طرح جو باطنی صفات ہیں وہ پھر آیت نمبر 57 سے 63 میں آ رہی ہیں۔ پوری صورت کا موضوع ہے دنیا اور آخرت میں عزت کا دار و مدار تعلق باللہ کی درستگی پر ہے۔ اللہ سے اگر ہمارا تعلق اچھا ہے تو ہم دنیا اور آخرت میں عزت پائیں گے، لیکن اللہ ہی ہم سے ناراض ہے تو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے اس میں ترغیب ہے کہ جو ہے وہ اللہ سے تعلق بہتر کیا جائے۔ تعمیر سیرت کی اساسات جو ہے وہ ابتدائی 10 آیات ہیں، اور جیسے کہ پہلے بھی تعارف کرایا گیا کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک منتخب نصاب جو ہے وہ نکالا ہے قرآن سے، یعنی وہ اس 2 سوالوں کا جواب ہے، دین کیا ہے اور دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ تو اگر آپ مختصر پڑھنا چاہیں، ایک تو ویسے تو اس کا جواب پورا قرآن ہے، لیکن خاص خاص مقامات جہاں براہ راست اس سوال کا جواب دیا گیا ہے ان سب کو اکٹھا کر کے ایک نصاب جو ہے وہ بنایا ہے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے مکتبے پر موجود ہے، تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پڑھیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے 40 سال یہ پڑھایا، اور ڈاکٹر صاحب کو اس پر بڑا جو ہے خوشی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا۔ اس میں سے منتخب نصاب کے 3rd حصے کا پہلا درس یہ ہے، یعنی اس کا موضوع ہے عمل صالح، ورنہ یہ پورا نصاب اصل میں سورہ عصر کی 4 چیزوں پر جو ہے بیس کرتا ہے، اور سورہ اثر میں کہا گیا کہ تمام انسان خسارے میں سوائے وہ جن کے پاس چار چیزیں، پہلی چیز ہے ایمان، دوسری چیز ہے عمل صالح، تیسری چیز ہے کہ مل جل کر حق کی تاکید کرنا، اور چوتھی چیز ہے مل جل کر صبر کی تلقین کرنا۔ تو اس میں جو دوسری چیز ہے عمل صالح، اس کا یہاں ذکر آ رہا ہے۔ اور جامع ترمذی کی روایت بھی سن لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت 10 ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اتر جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ اور یہ فرما کر آپ نے پھر سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیات تلاوت فرمائی۔ تو اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کو اپنے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، اس طرف توجہ ہونی چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں اور جو جنت میں جانے والے ہیں، وہ صفات ہمارے اندر آ جائیں۔ وہ صفات آ جائیں گی تو انشاءاللہ نتیجہ بھی وہی نکلے گا۔ لیکن یہ کیسے نتیجہ نکل سکتا ہے کہ صفات تو ہیں کفار اور منافقین کی، اور ہم نتیجہ چاہتے ہیں مومنین والا نکل آئے، تو یہ تو پھر انہونا ہے۔ تو یہ صفات اختیار کریں گے تو انشاءاللہ نتیجہ ویسا ہوگا۔ تو جنت الفردوس کے وارث کون ہوں گے، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیابی نکال لے گئے اہل ایمان۔ اب یہ کامیابی کے لیے بہت سارے لفظ الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، ان میں سے ایک فلاح کا لفظ ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا۔ ان الحدیدہ بالحدید یفلحو، بے شک لوہا لوہے سے کٹتا ہے۔ تو گویا جو انسان اپنے سہوانی وجود کو پھاڑ کر روحانی وجود تک پہنچ جائے، وہ اصل میں قرآن کی نظر میں کامیاب ہے۔ تو اصل میں یہ جو گوشت اور ہڈیوں کا وجود ہے، انسان اکثر بیشتر اسی کو اپنی حقیقت سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ انسان کی اصل حقیقت اس کا روحانی وجود ہے جو اس کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وجود کے تقاضے ادا کرنے والا بنائے۔ اسے بڑا خوب کسی شاعر نے کہا ہے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تو کام چلے، ان خام دنوں کے عنصر پر تعمیر نہ بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر۔ تو یہ بنیادی صفات بندہ مومن کی آ رہی ہیں، اور 6 صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہم میں پیدا فرمائے۔ اور پہلی صفت ہے نماز کی حفاظت، اور دوسری صفت آئے گی وقت کی حفاظت، تیسری صفت آئے گی نفس کی حفاظت، اور چوتھی صفت عصمت کی حفاظت، پانچویں صفت امانتوں کی حفاظت، اور آخری صفت آئے گی وعدوں کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری صفات والا بنائے۔ تو پہلی صفت آ رہی، فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ نماز ہے کیا، اللہ سے تعلق کا ایک ذریعہ ہے، جو تجھ سے یعنی تعلق لیل و نہار رکھتے ہیں، جو تجھ سے تعلق استوار رکھتے ہیں۔ تو جس کا اللہ سے تعلق ہے وہ تو یہ نماز کا عادی ہوتا ہے، اور جن کا تعلق اللہ سے ہے کمزور، تو ان کے لیے نماز بڑا بھاری معاملہ ہوتا ہے۔ ورنہ ایک بندہ مومن کی زندگی کے گرد جو فصیل ہے وہ نماز ہے، ہمارے سارے معاملات نماز کے ساتھ وابستہ ہے۔ صبح کب اٹھنا ہے، فجر کے وقت، فجر سے پہلے، اسی طرح رات کو کب سونا ہے، عشاء کے بعد سونا ہے، اور یہ کام کب ہوگا، ظہر کے بعد ہوگا، وہ کام کب ہوگا، وہ عصر کے بعد ہوگا۔ تو ایک مومن کا پورا اسکیڈول وہ نمازوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ نماز سے غافل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں تعریف کی گئی ہے ان مومنین کی جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع ایک ہوتا ہے باطنی، یا آپ کہیں ظاہری خشوع، کہ جب اللہ کے سامنے آدمی کھڑا ہوا ہو، خشوع کا مطلب ہوتا ہے جھکنا۔ ابصارہم خاشعۃن، یہ ذکر آتا ہے قیامت کے دن لوگوں کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، تو ظاہری وجود میں بھی آدمی جھکا ہوا ہوتا ہے، جیسے کھڑا ہو اللہ کے سامنے، جیسے ایک غلام کھڑا ہوتا ہے، اور یہ ظاہری خشوع۔ ایک موقع پہ ایک آدمی آیا، نماز بھی پڑھ رہا تھا، اپنی داڑھی سے بھی کھیلتا جا رہا تھا، اپنے کپڑوں سے بھی کھیل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ظاہر میں بھی خشوع ہوتا۔ تو ہمیں لگ کر جو ہے بڑے خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ پھر ایک ہوتا ہے باطنی خشوع، کہ توجہ بھی اللہ کی طرف، آدمی قیام کی حالت میں ہو تو سوچ رہا ہو کہ بھئی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، رکوع کر رہا ہوں تو خیال ہو کہ میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں تو خیال ہو کہ میں اللہ کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی۔ اور یہ خشوع کب پیدا ہوتا ہے، جب نماز میں پتہ بھی ہو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، نماز کا ترجمہ آتا ہو انسان کو کہ زبان سے کیا ادا کر رہا ہے، پھر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ظاہری اور باطنی خشوع کے علاوہ ایک پورے وجود کا خشوع ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی خشیت نماز میں اگر چاہتے ہیں، تو پوری زندگی میں اگر اللہ کی خشیت ہوگی تو ہی نماز میں بھی خشوع ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم باہر تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور دس منٹ کے لیے نماز میں اللہ کا خشوع حاصل ہو جائے۔ بے اگر پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہوگی تو نماز میں بھی خشوع ہوگا، لیکن باہر تو لوٹ مار کرتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، بے حیائی اور یانی کرتے ہیں، اور پھر نماز میں جائیں کہ خشوع حاصل ہو جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ باقی زندگی میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بڑے عمدہ اشعار ہیں علامہ اقبال کے، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ تو جس طرح جو ہے وہ سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اسی طرح دل بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہونا چاہیے، اسی کا نام خشوع ہے۔ پھر اگلی صفت آ رہی ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ کامیاب ہونے والے مومن وہ ہیں جو لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ کام تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ کام جن میں دنیا یا آخرت کا فائدہ ہو، دوسرے وہ کام جن میں دنیا یا آخرت کا نقصان ہو، اور تیسرے وہ کام جن میں بظاہر نہ دنیا کا فائدہ یا نقصان نظر آتا ہو اور نہ آخرت کا فائدہ یا نقصان نظر آتا ہو۔ یہ تیسرے قسم کے کام جو ہیں لغو کام کہلاتے ہیں، جیسے اخبار پڑھ لینا، بظاہر تو اس میں نہ گناہ ہے نہ جو ہے وہ نیکی ہے، تو ہم کہتے ہیں لغو کام ہے۔ تھوڑی دیر کھیل کود کر لینا، تو کھیلنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا، کھیلنے کا کوئی گناہ بھی نہیں ملتا، تو ہم کہتے ہیں یہ لغو کام ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو لغو کام اصل میں آخرت کا خسارہ ہے۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، فرض کریں کہ دو گھنٹے کے لیے آپ کو ایک ایسے جزیرے میں بھیج دیا جائے جس کے اندر قیمتی ہیرے جواہرات ہیں، اور کہا جائے کہ دو گھنٹے کے بعد آپ کو وہاں سے واپس بلا لیا جائے، تو کوئی پابندی نہیں، اب یہ دو گھنٹے جیسے بھی گزارے۔ اگر ہم لگ جائیں کہ بھائی ذرا سیر تو کر لیں جزیرے کی، اور ذرا یہاں کے فروٹ سے تو استفادہ کر لیں، میں تھک گیا ہوں تھوڑی دیر نیند تو کر لوں، تو ٹھیک ہے، یہ سارے لغو کام ہیں، کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو قیمتی وقت ہیرے جواہرات جمع کرنے کے لیے دیا گیا تھا، یہ آدمی نے سونے میں، تفریح کرنے میں، انجوائے کرنے میں نکال دیا۔ اب اس کے پاس وقت بہت کم ہوگا، وہ اتنے ہیرے جواہرات جمع نہیں کر سکے گا جتنا وہ آدمی کر لے گا جو دو گھنٹے پورے کے پورے ہیرے جواہرات جمع کرنے میں لگا۔ تو اس لیے لغو کام سے بچنا بہت ضروری ہے۔ پورا ٹائم مینجمنٹ کا جو فلسفہ ہے آج کل کا، وہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ آدمی لغو کاموں سے بچے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بس ایک روایت سنا کر آگے بڑھوں گا، یہ روایت جامع ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، اور علماء اسے نصف دین کہتے ہیں، آدھا دین، بلکہ نصف علم آدھا علم۔ اس کے بارے میں آتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 500,000 حدیثوں میں سے 5 احادیث منتخب کی، اور جن کی وصیت اپنے بیٹے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کو کی، ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے 4,800 روایتیں جو ابو داؤد شریف میں ہیں، ان میں سے 4 روایات نکالیں، اور ان میں سے ایک یہ روایت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی، ایک انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی فضول کاموں کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، بے شمار وقت ہمارا فضول کاموں میں صرف ہوتا ہے، کاش کہ وہ وقت ہم دین کے کاموں میں لگائیں، اسے ہمیشہ کے لیے اپنے لیے قیمتی بنائیں۔ پھر تیسری صفت آ رہی ہے، والذین هم للزکات فاعلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو زکوٰۃ شرعی اصطلاح ہے، اور وہ جو پیسوں کا یا آپ کہیں مال صاحب نصاب آدمی ایک خاص شرح تک پہنچ جاتا ہے تو ہر سال اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے ایتائے زکوٰۃ کے الفاظ آتے ہیں، یہاں الفاظ آ رہے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کرتے رہتے ہیں، اس لیے یہاں زکوٰۃ کا ترجمہ کیا گیا تزکیہ۔ تو کامیاب ہونے والے مومن وہ ہیں جو اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنے آپ کا جائزہ لینا اور اپنے اندر سے کمزوریوں کو، خامیوں کو، گناہوں کو، نافرمانیوں کو نکالتے رہنا، اور یہ بالکل وہ عمل ہے جو مالی کرتا ہے، باغ لگاتا ہے مالی اور باغ کو پرورش دینا چاہتا ہے، لیکن جو جھاڑ جھنکاڑ اگتا رہتا ہے باغ میں اسے کھرپا لے کر کھرچ کھرچ کر نکالتا رہتا ہے۔ تو اصل میں دل میں اللہ کی محبت بڑھنی چاہیے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ مال کی محبت، کاروبار کی محبت، دنیا کی محبت، یہ بھی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو تزکیہ یہ ہے کہ ان محبتوں کو دل سے نکالا جائے، اللہ کی محبت کو بڑھایا جائے، تو اللہ جو ہے ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ مال خرچ کر کے ہوتا ہے۔ تو جامع ترمذی کی روایت ہے، انا فی المال حق ان سے بس زکاۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ نے حقوق رکھ دیے ہیں، تو جو اضافی مال ہمارے پاس ہے اس کا بہترین استعمال ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے یہاں بشارت آ رہی ہے کہ یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں جو اپنے تزکیہ کرتے رہتے ہیں، مال کی محبت کو دور کرتے رہتے ہیں اپنے دل سے۔ اور اللہ کی محبت کو بڑھاتے رہتے ہیں. مال جہاں خرچ ہوتا ہے وہیں ہمارا دل لگتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوتا ہے وہیں تمہارا دل ہوتا ہے. تو یہ مال دنیا میں لگے گا تو دل بھی ادھر ہی اٹکا رہے گا, اور یہ مال آخرت کے لیے خرچ ہوگا تو پھر آخرت میں دل لگے گا اور آدمی جو ہے وہاں کی فکر کرے گا. اسی طرح چوتھی وصف آ رہی ہے, فرمایا والذینہم لفروجہم حافظون, اور یہ کامیاب ہونے والے مومن وہ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں. اس کے دو مفہوم ہیں, ایک تو یہ کہ ستر کی حفاظت کرتے ہیں, ایکسپوجرزم جو ہے اور اس طرح کی چیزوں سے بچتے ہیں, ستر کو چھپا کر رکھتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ شرم گاہ کا صحیح استعمال کرنا, پری میریٹل سیکس, ایکسٹرا میریٹل سیکس, اس طرح کی ساری خباستوں سے بچتے ہیں اور صرف اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں اپنی بیویوں سے جو ان کا جائز ذریعہ ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک جنسی تقاضا رکھ دیا اس کے حصول کا. چنانچہ فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنے دائیں ہاتھ کی ملکیت کے یعنی کنیزوں کے. تو دو جائز ذرائع اللہ نے رکھے ہیں جنسی جذبے کے, ایک بیوی اور دوسری کنیزیں. لیکن کنیزوں کے بارے میں یہیں سن لیجئے کہ اس وقت یہ انسٹیٹیوشن بند ہے, اس وقت صرف ایک ہی ذریعہ ہے جنسی تقاضے کے حصول کا, وہ ہے نکاح کے ذریعے جو ہے بیویوں سے جو ہے جنسی تقاضا پورا کرنا. اور یہ سمجھ لیں کہ کنیز کسے کہتے ہیں, کسی آزاد عورت کو پکڑ کر بیچ دینے سے وہ کنیز نہیں بن جاتی ہے. غریب عورتوں کو نوکری کا جھانسہ دے کر اور جو ہے باہر ممالک میں بلایا جاتا ہے, پھر انہیں وہاں کنیز بنا کر بیچ دیا جاتا ہے, تو اس سے بھی کنیز نہیں بنتی. کنیز صرف وہ عورتیں بنتی ہیں جو پرزنرز آف وار, جو فوج کے ساتھ آئیں. جیسے آج بھی آپ کو پتا ہے بڑی تعداد میں فوجیوں میں خواتین بھی ہوتی ہیں, اور وہ پھر پکڑی جائیں تو مردوں کو غلام بنایا جاتا ہے اور خواتین کو کنیز بنایا جاتا ہے. اب اسلام نے یہ سلوشن دیا ہے پرزنرز آف وار کا, جو جنگ میں پکڑے جانے والے فوجی ہیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ان فوجیوں کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے, اس کے نقصانات کیا ہیں, انہیں زندگی جیل کی ملتی ہے, اور پھر وہ فوجی بوجھ ہوتے ہیں پورے معاشرے پر. انہیں تین وقت کا کھانا دیا جائے, انہیں لباس دیا جائے, ان کا علاج ہو, اور لاکھوں روپے جو اس میں لگتے ہیں ان کا حاصل کیا, کچھ نہیں, وہ بس قید ہیں اور طرح طرح کا ٹارچر ہوتا ہے. اور یہ جو اس میں امریکہ تو اب بہت, اس نے ساری حدیں پامال کر دی ہیں جو ٹارچر ان کے جیلوں میں انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. جبکہ اسلام نے اس کا حل کیا دیا ہے کہ ان جنگی قیدیوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے. اس کا فائدہ کیا ہوگا, مسلمانوں کو نوکر مل جائیں گے اپنے گھر میں کام کاج کے لیے, اور ان قیدیوں کو کیا ہوگا, انہیں ایک مسلمان معاشرے کو دیکھنے کا موقع ملے گا. ہمارا تو خیر معاشرہ ہی مسلمان معاشرہ نہیں ہے, لیکن صحابہ نے جن لوگوں کو غلام بنایا تھا وہ تو بڑے متاثر ہو گئے تھے کہ اسلام کیا ہے. اب پھر انہیں حکم یہ ہے کہ جو خود کھاؤ وہ غلام کو کھلاؤ, جو خود پہنو وہ اسے پہناؤ, مشکل کام دو تو خود اس کے ساتھ لگ جاؤ. تو یہ سارے احکامات تھے جس سے اب ان قیدیوں کو ایک تو گھریلو زندگی مل رہی ہے اور مسلمانوں کو ایک ملازم مل گیا. پھر اس میں جو خواتین تھیں ان کے لیے پھر یہ حکم آیا کہ جو خاتون کسی کے ملک میں دی جائے بطور کنیز, تو اب اس سے بغیر نکاح کیے وہ شخص جو ہے وہ جنسی استفادہ کر سکتا ہے, اور اسے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں. اگر وہ کنیز سے نکاح کر لے گا تو وہ بیوی ہو جائے گی, اور یہ پسند کیا گیا ہے کہ اسے مسلمان بنا کر اس کے ساتھ نکاح کر لے, بیوی بنا لے. لیکن اگر وہ نکاح نہیں کرتا تو وہ بھی اس سے جنسی جو ہے وہ تعلق قائم کر سکتا ہے. البتہ اس میں شرائط ہیں, شرط یہ ہے کہ صرف جس کی ملک میں وہ کنیز ہے وہی جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے, یہ نہیں کہ باقی لوگ بھی کریں. جیسے مسلمان قیدی خواتین کو آپ کو پتہ ہے 100-100 فوجی ریپ کرتے ہیں ایک دن میں, اور وہ بس جو ہے کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. یہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ بس ایک آدمی جس کی حفاظت میں وہ خاتون دی جا رہی ہیں وہی ان سے تعلق قائم کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ کوئی اور جو ہے تعلق قائم نہیں کر سکتا اس خاتون سے. پھر اگر اس خاتون سے اولاد ہو جائے تو وہ جو ہے ام الولد کہلاتی ہیں, اب انہیں بیچا بھی نہیں جا سکتا اس خاتون کو. اور یہ جو بچہ ہوتا ہے اس کنیز سے یہ حقیقی سگے بچوں جیسا ہوتا ہے, اسے وراثت میں حصہ ملتا ہے, باپ کا نام ملتا ہے. اور اسی طرح جو ہے بہرحال یہ موٹی موٹی باتیں تھیں. تو ہم نے جو ایک طریقہ نکالا ہوا غریب خواتین کو پکڑ کر بیچ کر کنیز بنا دینا, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بھائی آگے پڑھتے ہیں, تو فرمایا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, یعنی اگر وہ اپنی جنسی تقاضا بیویوں سے اور کنیزوں سے پورا کرتے ہیں, آج کے زمانے میں کنیز کا انسٹیٹیوشن بند ہو چکا ہے تو صرف بیویوں سے پورا کرتے ہیں, تو فرمایا ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك, اور جو کوئی چاہے اس سے بڑھ کر, فاولئک هم العادون, بس وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. تو جنسی خواہش کا بس ایک ہی ذریعہ ہے بیویاں، اس کے علاوہ جو ذرائع ہیں جیسے اب آپ گیزم لے لیں، لیسبینزم لے لیں اور ٹرانسویسٹزم لے لیں، انسسٹزم لے لیں، تو وائرزم لے لیں اور ماسٹربیشن لے لیں، تو یہ سارے غلط طریقے ہیں اور جو ہے اس پر پھر پکڑ ہو۔ تو فرمایا وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہدوں کا پاس کرتے ہیں۔ اب یہ پانچویں اور چھٹی صفت ہے، امانت کا پاس کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس مال رکھوا دے یہی امانت ہوتی، لیکن کسی کا راز بھی امانت ہے، کسی نے آپ سے مشورہ مانگا ہے تو وہ بھی امانت ہے، کسی مجلس کی خاص بات ہے جس میں منع کیا گیا ہو یہ باہر بیان نہیں کرنی، وہ بھی امانت ہے۔ کہ اللہ نے جو خاص منصب دیا ہے، عہدہ دیا ہے، ہم کسی جگہ پر کوئی خاص عہدہ رکھتے ہیں، منصب رکھتے ہیں، تو اس کے اختیارات جو ہمارے پاس ہیں یہ بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ پھر یہ جو جسم ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے، یہ ذہنی جسمانی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں یہ بھی امانت ہیں، پھر سب سے بڑھ کر یہ قرآن، یہ شریعت، یہ سنت، یہ حدیث، یہ بھی اللہ کی امانت ہیں، ان سب کا جو ہے پاس کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح وعدہ، وعدہ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی ہم کسی کام کے کرنے کے لیے ہاں کہہ دیں یہ وعدہ ہوتا ہے، تو وعدوں کا بھی پاس کرنا چاہیے۔ وعدہ کر کر مکر جانا یہ بہت بڑے جرائم میں سے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے، تو جب بھی ہم وعدہ کریں اسے پورا کریں۔ تو اب ایسے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا وَالَّذِينَهُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور یہ کامیاب ہونے والے مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، اور یہی لوگ اصل وارث ہیں۔ وارث وہ ہوتا ہے جس کا حصہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اسے اپنے حصے میں کمی بیشی کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا۔ اور کن کے وارث ہوں گے یہ لوگ؟ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْس، یہ لوگ ہیں جو مالک بنائے جائیں گے فردوس کے، اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، یہ جنت کا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ فردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے پھر تخلیق انسانی کے مراحل آ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو۔ انسان کے تخلیق کے نو مراحل بیان ہو رہے ہیں۔ نمبر ایک، من سلالت من طین، یعنی مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے احسن سے۔ نمبر دو، ثم جعلناه نطفہ، پھر ہم نے بنا دیا اس کو نطفہ، فی قرار مکین، ایک نہایت محفوظ مقام میں، یعنی رحم مادر کی طرف اشارہ ہے، جہاں پر وہ نطفہ پھر نو ماہ تک رہ کر وہ انسانی شکل میں تبدیل ہوتا ہے۔ نمبر تین، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے بنا دیا نطفے کو علقہ، علقہ کہتے ہیں جمع ہوئے خون کی بوند کو، یہ ظاہری انداز ہوتا ہے انسان کے ابتدائی دور کا، ورنہ متعلق اور معلق یہ بھی الفاظ اسی مادے سے بنے، یعنی ایک انسان اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے، وہ رحم مادر سے متعلق ہوتا ہے، اسی سے معلق ہوتا ہے، جونک کی طرح جو خون لے رہا ہوتا ہے اپنی والدہ سے۔ پھر چوتھا درجہ آ رہا ہے، فخلقنا العلاقہ مضغہ، اور پھر ہم نے بنا دیا اس خون کی بوند کو گوشت کا لوتھڑا، فخلقنا المضغہ عظامہ، پانچواں مرحلہ، اور پھر ہم نے بنا دیا اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیاں، اور چھٹا مرحلہ، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہم نے پہنایا ان ہڈیوں کو گوشت، ساتواں، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، اور پھر ہم نے اٹھایا ایک نئی مخلوق میں، یہ اشارہ ہے روح کی طرف، متفقن علیہ، روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان 40 دن رحم مادر میں نطفہ رہتا ہے، پھر 40 دن علاقہ رہتا ہے، پھر 40 دن مضغہ رہتا ہے، پھر ایک فرشتہ آتا ہے جو اس کے جسم میں روح پھونک دیتا ہے۔ تو 40 40 40 دن کے تین مراحل، یعنی 4 مہینے جب ہمارے جسم کو رحم مادر میں ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ عالم اروا سے جو ہے وہ روح کو ایک فرشتے کے ذریعے دے کر بھیجتے ہیں، اور یہ روح انسان کے جسم میں پھونک دی جاتی ہے، اس طرح جسم اور روح دونوں ہو جاتے ہیں اور انسان مکمل ہوتا ہے۔ تو فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اور بہت ہی برکت والا اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اب پھر آٹھواں مرحلہ، ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، یعنی اب وہ روح اور جسم کے ساتھ انسان دنیا میں پیدا ہو گیا، یہ ساتواں مرحلہ تھا، اور پھر آٹھواں مرحلہ، پھر یقیناً تم اس کے بعد مرنے والے ہو، یہ آٹھواں مرحلہ، پھر نواں مرحلہ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، پھر قیامت کے دن ہم تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کریں گے۔ تو کتنے مراحل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے بیان کر دیے، 7 مراحل ہماری پیدائش سے پہلے ہی گزر گئے، پھر یہ 8واں مرحلہ دنیا کا ہے جہاں موت ہونی ہے، اور پھر اس کے بعد جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی وہ اخروی زندگی ہے۔
آگے پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے جو ہے وہ کئی دلائل آ رہے ہیں، پہلے آفاقی دلائل، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے پیدا کر دیے تمہارے اوپر سات مضبوط، اشارہ آسمانوں کی طرف، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور نہیں ہم اپنی مخلوق سے غافل، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، دلیل مائی آ رہی ہے، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی ایک اندازے سے، فَأَسْقَيْنَاهُ فِي الْأَرْضِ، اور پھر ہم نے ٹھہرا دیا اس کو زمین میں۔ اب یہ پانی جیسے آسمان سے برستا ہے بادلوں سے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ زمین اسے پی لیتی ہے، اور زمین کے اندر بھی پھر جیسے زمین کے اوپر ہمیں نالے اور پھر نہریں اور جو ہے دریا نظر آ رہے ہیں، اسی طرح پانی کے سوتے زمین کی جو مختلف پرتیں ہیں ان کے اندر بھی بہرے، اور پھر وہ وہاں اسٹور ہو جاتے ہیں جو ہم کنواں کھود کر نکال لیتے ہیں یا چشمے سے نکل آتے ہیں۔ اسی طرح یہ پانی برف کی صورت میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے محفوظ کر دیتے ہیں، جیسے اوور ہیڈ ٹینکس ہوں بڑے بڑے، اور گرمیوں میں وہ برف پگھلتی ہے اور آہستہ آہستہ دریا میں وہ پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو ہے پانی کا سلسلہ زمین پر رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پانی کو بطور دلیل پیش فرما رہے ہیں اپنی توحید کی کہ اللہ تعالیٰ زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں اس پانی کو، وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور یقیناً ہم اس کو لے جانے پر پوری طرح قادر ہیں، اللہ اگر پانی کو لے جائے تو زمین پر زندگی ختم ہو جائے۔ دلیل نبت آتی آ رہی ہے، فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، اب ہم نے پیدا کر دی اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے بہت سے باغات، مِن نَخْلٍ وَأَعْنَابٍ، یعنی کھجوروں کے اور انگوروں کے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، اور ان میں تمہارے لیے میوے اور پھل بہت سے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بعض ان میں سے وہ بھی نباتات ہیں جو تم کھا لیتے ہو، پورے پورے پودے ہم کھا لیتے ہیں جیسے پالک کا ہے، جڑے ہم کھا لیتے ہیں جیسے مولی اور گاجر ہے، تنے ہم کھا لیتے ہیں جیسے کہ جو ہے گنا ہے، تو پھل بھی ہیں اور پورے پورے پودے بھی ہیں، سبزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھانے کے لیے رکھ دیا۔ اسی طرح مزید دلیل نبت آتی آ رہی ہے، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَا، اور وہ درخت بھی جو اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں طور سینا سے، اشارہ زیتون کی طرف، اتنبتو بالدہن، اور وہ اگتا ہے لیے ہوئے روغن، تو بڑا گاڑھا روغن جو ہے وہ زیتون کے ساتھ ہوتا ہے، وصبغ للآکلین، اور ساتھ ہی سالن کھانے والوں کے، تو ایک زمانے میں یہ زیتون کا اور اس کا روغن ہی کافی تھا، روٹی کے ساتھ کھا لیا جاتا تھا، آج تو ہماری عیاشیاں بہت ہیں، ہم تو اسے اضافی طور پر لیتے ہیں، ورنہ یہی اللہ تعالیٰ نے نباتات سے کیسے سالن پکا پکایا تیار کیا ہے کہ زیتون اور اس کا روغن وہی کافی ہے، روٹی کے ساتھ کھا لے آدمی سالن کی طرح۔ دلیل انعامی آ رہی ہے، انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے ان چوپایوں میں بھی عبرت کا مقام ہے، نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں، یعنی دودھ، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةً، اور ان میں اور بھی تمہارے لیے بہت فائدے ہیں، دودھ سے دہی بنا لیتے ہیں، پنیر بنا لیتے ہیں، مکھن نکال لیتے ہیں، اسی طرح ان چوپایوں سے اون نکالتے ہیں، اس سے کپڑا بنتا ہے، اس سے سویٹر بنتے ہیں، اور ان پر سواری کرتے ہیں، ان سے بال برداری کراتے ہیں، ان سے ہل چلواتے ہیں، کتنے فائدے اللہ نے ان چوپایوں میں رکھ دیے۔ تو فرمایا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بعض تم کھاتے بھی ہو، یہ گائے بیل بھیڑ بکرے یہ ہم ذبح کر کے خوراک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ دلیل فلکی آ رہی ہے، یعنی کشتی، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ، اور ان پر اور ان کشتیوں پر تُحْمَلُونَ، وہ اللہ تمہیں سوار فرماتے ہیں۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، چار انبیاء کا ذکر آئے گا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذرا تفصیلی واقعہ ہے، اسے ہم پڑھ کر پھر ان شاء اللہ بریک کریں گے اور آٹھ رکعت پڑھیں گے ان شاء اللہ۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، عراق کے رہنے والے تھے، اور 3900 قبل مسیح کا زمانہ ہے، اور یہ لوگ شرک کرتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں ان کی طرف۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، فَقَالَ يَا قَوْمِ، پس انہوں نے کہا میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اس اللہ کے، افلا تتقون، کیا تم اللہ کی نافرمانی سے بچتے نہیں، فقال، بس جواب دیا انہیں، الملا الذین کفروا من قومہ، سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے، ما ھذا الا بشر مثلکم،
قوم کے تین اعتراضات، انہوں نے پہلا اعتراض کیا کہ یہ نہیں ہے مگر تمہارا جیسا ایک انسان، یرید ان یتفضل علیکم، یہ بس چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت حاصل کر لے، تم پر برتری حاصل کر لے، ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، اور وہ سردار کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم پر کسی فرشتے کو بھیج دیتے رسول بنا کر. دوسرا اعتراض، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے نہیں سنی ایسی کوئی بات جو یہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں اپنے آبا و اجداد سے جو پہلے گزرے ہیں. اور تیسرا اعتراض، ان ہوا الا رجل به جنہ، اور نہیں ہے یہ ایک آدمی مگر جس پر جن سوار ہو گیا ہے، معاذ اللہ، یا مجنون ہو گیا ہے. فتربصوا به حتی حین، بس انتظار کرو کچھ وقت، اور شاید جو ہے معاذ اللہ وہ کہہ رہے ہیں گویا یہ جنون شاید ختم ہو جائے. قال رب انصرنی، اس پر نوح علیہ السلام کی دعا ہے، اے میرے رب میری مدد فرما، بما کذبون، اس جھٹلانے پر جو یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں. قبولیت دعا کا ذکر آ رہا ہے، واوحینا الیہ، بس ہم نے وہی فرمائی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، ان اصنع الفلک بعیوننا ووحینا، بس آپ بنائیں ایک کشتی ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُّورُ، اور پھر جب آ جائے گا ہمارا حکم، اب پانی اگلنے لگے گا تندور، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو سوار کر لیجئے گا اس کشتی میں یعنی وہ ضرورت کے تمام جانور، نر اور مادہ، وَأَهْلَكَ إِلَى مَا سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن پر جو ہے پورا ہو چکا ہے آپ کے اللہ کا قول، ولا تخاطبنی فی الذین ظلم، اور نہیں مجھ سے گفتگو کیجیے گا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون، کہ وہ تو اب غرق ہو کر رہیں گے. آگے وظیفہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بوقت سواری، جب وہ سوار ہوئے اس کشتی میں تو کیا کہتے جا رہے تھے، فیضس طوی تانتا، بس جب اچھی طرح سے جو ہے آپ بیٹھ جائیں اس کشتی میں، ومم معاک، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائیں وہ بھی اس کشتی میں بیٹھ جائیں، الفلک یعنی کشتی میں، فقل الحمد للہ، تو آپ سب کہیے کہ کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے، الذی نجانا من القوم الظالمین، جس نے نجات دی ہمیں ان ظالم لوگوں سے، وقل ربی انزلنی منزلم مبارکا، وظیفہ بوقت ٹھہرنا کشتی کے کہ کہا جا رہا ہے، اور پھر آپ یوں کہیے کہ اے میرے رب اتاریے مجھے اتارنا بہت برکت کا، وانت خیر المنزلین، اور آپ تو بہترین اتارنے والے ہیں، نازل فرمانے والے ہیں، ان فی ذالک لآیات، اور بے شک ان سب میں نشانیاں ہیں، وان کنا لمبتلون، اور ہم تو تھے ہی آزمانے والے، تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. اور یہ جو ہے سابقہ قوموں کے یہ واقعات محض کہانی قصے نہیں ہیں بلکہ ان میں سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ایک آیت کے بعد جو ہے یہ دو آیتوں کے بعد یہ رکوع پورا ہو رہا ہے، بس وہاں تک ہم جو ہے کریں گے. ہود علیہ السلام کا آگے ذکر آ رہا ہے آیات 31 سے 44 تک، اور دلیل نقلی جو ہے گویا ہود علیہ السلام کی طرف سے دی جا رہی ہے اللہ کی توحید کی. ثم انشانا من بعدہم قرناً آخرین، ابھی ہم نے پیدا کر دیا ان کے بعد بہت ایک دوسری امت کو یعنی قوم عاد کو، اور یہ جو سروائیولز تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے بھی تھے، انہی سے آگے نسل چلی ہے، اور یہ قوم آگے جا کر قوم ہود کہلائی، اور یا آپ کہیں قوم عاد کہلائی، عاد اولا، اور ان کی ہدایت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا جبکہ ان میں بگاڑ آ گیا. فارسلنا فیہم رسولا منہم، پھر ہم نے بھیجے ان میں ایک رسول انہی میں سے، ان اعبد اللہ، حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کیا تھی کہ عبادت کرو اللہ کی، مالکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اس اللہ کے، افلا تتقون، کیا تم اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتے. انشاءاللہ باقی جو پھر واقعہ ہے باقی انبیاء کا وہ بعد میں پڑھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.